قضية القائم بأمر الله.
اللهم يا الله
أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وختامه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر والليل عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم للذي هجر ألم تر كيف قال ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأكثرهم فيه الفساد فصب عليهم ربك صوت العذاب إن ربك لبالمرصاد. صلوات عزیزان گرامی، ہم اپنے موضوع کے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں. کل ایک اور تقریر موضوع کے مطابقت سے ہوگی، اس کے بعد شب عاشور کا تذکرہ ہوگا. تاریخ شیعت کی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس پر ہر دور میں لوگوں کو دلچسپی بھی رہی اور مختلف زاویوں سے اس تاریخ کو جاننے کی کوشش کی گئی. اہم بات یہ ہے کہ ہم نے خود اپنی تاریخ سے کیا سبق سیکھا. وہ تاریخ جو حوصلے کی ہے، ہمت کی ہے، وہ تاریخ جو قربانی کی ہے، اطاعت کی ہے، وہ تاریخ جو پیروی کی ہے اور عشق اور محبت کی ہے. ہم اس تاریخ کے دھارے میں کہاں کھڑے ہیں، ہماری اپنی پلیسمنٹ اس تاریخ میں کدھر ہے؟ عزیزان گرامی، اگر ہمیں یہ سوال مل جائے اس کا جواب کہ ہم تاریخ کے کس حصے میں اور کس مقام پر ہیں اور ہمارا اس تاریخ میں کیا کردار ہے، تو یقین رکھیے کہ ہماری رسپانسبلٹی اور ہماری عملیت میں بہت اضافہ ہو سکتا ہے. ہر انسان پر یہ لازم ہے کہ وہ جس تاریخ کے حصے میں ہو وہاں اپنی پوزیشننگ کو دیکھے اور پھر اس بات کا ارادہ کرے کہ اسے تاریخ میں زندہ رہنا ہے یا دھارے کے ساتھ بہ جانا ہے. تاریخ میں زندہ وہی لوگ رہتے ہیں جو تاریخ کے دھاروں کو گرن کرتے ہیں، کوئی نشکاس کرتے ہیں، کوئی بڑا کام کرتے ہیں، کوئی ایسی چیز جو یاد رکھنے کے قابل ہو انہیں تاریخ یاد رکھتی ہے، ورنہ گھاس پھوس ہم جیسے تو وہ تو کروڑوں تاریخ میں آئے اور کروڑوں خطو خاص کی طرح بیٹھے. عزیزوں، قرآن مجید نے پیغمبر اسلام کے حوالے سے ایک خاص اصطلاح ان کی تعلیمات اور ان کی امت اور ان کے دور کے حوالے سے ایک خاص اصطلاح بہت شدت اور کثرت سے استعمال کی اور وہ ہے منافقین. یہ اصطلاح کسی اور پیغمبر، کسی اور کتاب میں ہمیں نہیں ملتی سوائے قرآن مجید. اس اصطلاح کے لیے، اس کی جینیسس، اس کی پیداوار سورہ مائدہ میں کہا گیا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جبکہ ہم دین کو مکمل کر چکے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اب اس دین کو کفر سے کوئی خطرہ نہیں ہے. فلا تخشون وخشون, اب تم خوف ہم سے کھاؤ کہ کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھنا کہ کفر کے ختم ہونے کے باوجود بھی تم کہیں ملزم اور مجرم قرار پاؤ. الیوم اکملت لکم دینکم, کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, نعمت کو تمام کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گئے. یہ نفاق, منافق, منافقون, منافقین کی اصطلاح بار بار قرآن مجید میں استعمال ہوئی. اب یہ لفظ نفق سے نکلا, جس کا مطلب یہ ہے ایک پوشیدہ راستہ تیار رکھنا. یعنی ہم کسی مقام پر پہنچ گئے لیکن اب وہ ہماری فائنل ڈیسٹینی نہیں بنتی, ہمیں پیچھے والے مقام کی طلب اور طلب یاد دلاتی رہتی ہے, اور ایک واپسی کا راستہ کھلا رکھتے ہیں. کسی وقت بھی کوئی ایسا موقع آ جائے تو ہم واپس اسی مقام پر چلے جائیں جہاں سے ہم نے سفر طے کر کے اس مقام پر پہنچے. یعنی وہ گروہ جو اس مقام پر پہنچا جسے اسلام کہتے ہیں, اس نے اسلام کو اپنی فائنل ڈیسٹینی نہیں تصور کیا اور واپسی کا راستہ کھلا رکھا. قرآن کریم میں اس گروہ کی خصوصیات کو بیان کیا گیا. سورہ توبہ میں کہا والمنافقین والمنافقات یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویبغضون فی ایدیہم ونسوا اللہ فی نسیہم ان المنافقین ہم الفاسقون. یہ منافقوں کی پہچان یہ ہے, بالکل مومنوں سے مختلف, ڈیڈ اپوزٹ. مومنوں کے لیے قرآن کریم میں جا بجا کہا گیا نا, یامرون بالمعروف وینہاہم عن المنکر, معروف کے لیے اٹھ کر کھڑے ہونے والے اور منکر کی دیکھنی کرنے کے لیے سر کی بازی لگانے والے. منافقوں کی پہچان یہ ہے, یامرون بالمنکر, منکر کے لیے اٹھ کر کھڑے ہونے والے, وینہاہم عن المعروف, اور معروف کو کمزور کرنے کے لیے سر بھر کی بازی لگانے والا. ڈیڈ اپوزٹ میننگس ہیں معروف کے, انفاق کے اور ایمان کے. بات یہ ہے کہ غدیر قوم کے اس اعلان کے بعد, جہاں پیغمبر حج سے واپسی کا آخری خطبہ دینے کے بعد, خطبہ غدیر میں اعلان کرنے کے بعد, اور دین کے اکمال اور تکمیل کی نوید سنانے کے بعد, اب کوئی ایسا راستہ باقی نہیں رہا تھا. اور پھر جو بچے کچے قبائل تھے حوازن و سخیف جیسے, وہ حنین میں بازی ہار چکے تھے, لہذا دور دور دیکھیے کفر کا تو کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا. جب کفر کا نام و نشان نہیں تھا تو ہر طرف بہت ہی بہاریں آ جانی چاہیے تھیں, تو بہاریں نہیں آئیں بلکہ ڈرایا گیا. فلا تخشوہم وخشون, اب یہ ڈرنے کا وقت ہے, اس لیے کہ وہ لوگ جو بہاروں کی سوچ میں لوگوں کو اپنے اندر قبول کرتے جا رہے ہیں, انہیں ہی ان لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے, انہوں نے واپسی کا راستہ کھلا دیا. عزیزان گرامی, یہ نفاق کا رول اسلام کی تاریخ میں اتنا اہم اور کریٹیکل ہے کہ جس کی وجہ سے جو نقصان اسلام کی مکمل حیثیت کو پہنچا, وہ نقصان کفر سے بھی نہیں پہنچ سکتا. جناب علی مرتضیٰ نے جب محمد بن ابو بکر کو مصر کا گورنر نامزد کیا تو آپ نے جناب محمد بن ابو بکر کو رسول کی ایک حدیث سنائی. تو رسول نے ارشاد فرمایا مجھے اپنے دین کے لیے نہ مومنوں سے خطرہ ہے نہ کافروں سے خطرہ ہے، مجھے خطرہ ان ظاہردار زبانوں سے ہے کہ جو گفتگو بہت اچھی کرتی ہیں لیکن ان کے مافی و ضمیر ان کی گفتگو سے مختلف ہوتے ہیں. قرآن کریم نے اس خطرے کو وسواس الخناس کہہ کر روشناس کرایا. سورہ احزاب میں، سورہ توبہ میں مسلسل آیات ہیں جن میں منافقوں کے رول اور ان پر ہونے والے عذاب کا تذکرہ کیا گیا. عزیزو، دور پیغمبر اور دور علی میں بہت فرق ہے. دور پیغمبر میں جو نفاق تھا وہ مختلف ہے یا اتنا میچیور نہیں ہے، لیکن دور علی میں نفاق اپنی میچیورٹی پر پہنچ چکا تھا اور وہ سیاست کھیلی کہ آج تک جس کے کڑوے ثمرات سے ہم سب کی، سارے مسلمانوں کے اندر ایک تلخی مچی. پیغمبر کا دور مختلف کیسے تھا؟ دیکھیے، اسلام ترقی کر رہا تھا، پیغمبر لڑائیاں لڑ رہے تھے، اب بڑے بڑے مارکے ہوتے تھے، جہاں مارکا ہوتا تھا کوئی نہ کوئی آیت اتر جاتی تھی، آیت سے اسے فورٹیفیکیشن ملتی تھی، اسے سہارا ملتا تھا. بدر ہوئی آیتیں اتر گئیں، عہد ہوئی آیتیں اتر گئیں، خیبر ہوئی آیتیں اتر گئیں، خندق ہوئی آیتیں اتر گئیں، حدیبیہ ہوئی آیتیں اتری، بیت الرضوان ہوئی آیتیں اتری، تبوک ہوئی آیتیں اتری، پیغمبر پر حملہ ہونے کی خبر وحی نے دی، زرار کی مسجد بنائی آیتیں اتر گئیں، گرانے کا حکم آیا آیتیں اتر گئیں، مکے کی طرف چلے آیتیں اتر گئیں، لوگ آ رہے تھے تو کہا کہ جو ادھر جھوک آ رہے ہیں اس میں آیتیں اتر گئیں. تو جہاں پر بھی لوگ جب تھوڑا سا ہلتے جلتے بھی تھے نا تو آیت کی جو تنزیل تھی نا اس کا نزول ان کے حوصلوں کو پست کر دیا تھا. لیکن دور علی میں ایسا نہیں ہوا، اس لیے کہ آیات کی تنزیل کی تکمیل ہو چکی، قرآن کریم پیغمبر پر مکمل اتر چکا تھا. ایسے میں جناب علی مرتضیٰ کے پاس فقط ایک چیز رہ گئی تھی اور وہ تھی آیات کی تعویل، یعنی ان کی تشریح، ان کی امپلیمنٹیشن. اور اس میں کوشش یہ ہوتی تھی لوگوں کی، پورا زور اس بات پہ ہوتا تھا کہ ان کی تشریحات کو قبول کیا جائے اور وہ تشریحات نہ ہوں جو پیغمبر کا منشا ہے، جو علی ابن ابی طالب کرنا چاہتے ہیں. سورہ احزاب میں پیغمبر کو پہلے ہی خبردار کیا گیا، یا ایھا النبی لا تتبعوا المنافقین کافرین بل منافقین، یا ایھا النبی اتقوا اللہ ولا تتبعوا کافرین بل منافقین. اے پیغمبر، آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ آپ سے ڈرتے رہیں اور تجاویز کافروں کی ہوں یا منافقوں کی، ان کو ہرگز بھی قبول نہ کریں. تو پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں، میں نے گزشتہ تقاریر میں آپ کے سامنے عرض کیا کہ جب بھی کوئی تجویز پیغمبر کو دینے کی کوشش کرتے تھے یا اس کو اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے تھے، کسی بھی طرح اپنی رائے کو ٹھونسنے کی کوشش کرتے تھے، تو پیغمبر کے پاس آیت کا ٹول تھا، پیغمبر اس کو روک دیا کرتے تھے اور وہی کرتے تھے اتھارٹیٹیولی جو پیغمبر کو کرنا چاہیے. لیکن دور علی میں ایسا نہیں ہوا، اور دور علی میں امپلیمنٹیشن پر لوگوں نے اپنی مرضی نافذ کرنے کی کیسی کیسی کوششیں کی. میں نے آپ کے سامنے جب عرض کیا تھا گزشتہ کسی تقریر میں کہ جب علی ریلیجیس رولنگس دے رہے تھے, ڈگریز دے رہے تھے, جورس اسٹوڈنٹس اور اشتہار کر رہے تھے, تو فوراً ایک گروپ, ایک کمیٹی بنا کر کھڑی کر دی گئی, جو ابھی انتاب عبداللہ ابن مسعود حسین بن ثابت پر مشتمل تھی, کہ اب یہ ریلیجیس ڈگریز پاس کرے گی. آپ یہ دیکھیے کہاں عبداللہ ابن مسعود اور کہاں ابھی ابن طالب, کہاں ابھی بن کابر, وہ کہ عبداللہ ابن مسعود اور جناب ابھی بن کابر پیغمبر کے بہت عظیم صحابی ہیں اور جناب امیر کے دوستوں میں سے تھے. لیکن حکومت کے جو پریشرز ہوتے ہیں اور زیدین ثابت کیا حیثیت اور کیا مقام ہے علی کے مقابلے میں زیدین ثابت کا, وہ علی جس کے لیے پیغمبر نے کہا انا مدینۃ العلم ولی اللہ بہا, انا دار الحکمت ولی اللہ بہا, میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے, میں حکمت کا گھر ہوں علی اس کا دروازہ ہے, جس میں علی کے لیے پیغمبر نے کہا العلی المال قرآن کل قرآن مال علی, علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے, اس کے چکر پر آپ ایک کمیٹی بٹھا دیں, وہ کمیٹی جلنے شروع کر دے, وہ کمیٹی اشتہار کرنا شروع کر دے. اب دو قسم کے اشتہار مارکیٹ کے اندر آ جائیں, ایک اشتہار وہ جو علی کریں اور ایک اشتہار وہ جو کمیٹی کریں. کمیٹی کو جو فورس ہے اس کے پیچھے حکومت ہے, لہذا لوگ تو حکومت کے لائن آف ایکشن کو تو کرتے ہیں نا, تاکہ لوگوں کے مفادات تو حکومت کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں. اب اس کے بعد بھی دور علی میں بھی بہت مسائل اور مصائب ہوئے اس ابتدائی دور کی اس کشمکش کی وجہ سے, اور قرآن مجید نے اس دل میں پیدا ہونے والی اس شرارت کو بسفاس الخناس کے نام سے یاد کیا. جب ہوشیار لوگ جن کے دلوں میں واپسی کا رستہ کھلا رکھنے کی آرزو ہو, جب ایسوں کے ساتھ مل جائیں جسے جاہل اور نادان عوام کہا جاتا ہے, تو یہ ایک لیتھل کمبینیشن ہے, اور یہ لیتھل کمبینیشن کسی بھی بڑے سے بڑے مقصد کو فرسٹریٹ کر سکتا ہے. اور جناب علی مرتضیٰ کے دور میں یہی ہوا کہ وہ لوگ جو منافقین تھے ان کا رابطہ اور ٹانکا جڑ گیا اس جاہل اور نادان عوام کے ساتھ جن کو ناقل تھی نہ سمجھ تھی, اور وہ ان لوگوں کے کہنے کے اوپر سمجھداروں کے انہوں نے جو فساد برپا کیے وہ تاریخ میں ہمارے سامنے. اب قرآن مجید نے اس خطرے سے جب ڈرایا تو سورہ ناس نے کہا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس, تین دفعہ اللہ کو پکارا گیا, یعنی خطرہ اتنا عظیم ہے, خطرہ اتنا بڑا ہے. قل اعوذ برب الناس, کہہ دو پناہ مانگتا ہوں میں اس کی جو رب الناس, ملک الناس اس کی جو ناس کا بادشاہ ہے, الہ الناس اس کی جو ناس کا الہ ہے. کس بات کے لیے؟ من شر الوسواس الخناس, اس وسوسے کے لیے, اس خناس کے لیے جس کی پناہ میں آنے کے لیے اللہ کو تین دفعہ آواز دی گئی. اب وہ وسواس الخناس کہاں رہتا ہے؟ فی صدور الذین من الجنۃ والناس, یعنی وہ کہاں رہتا ہے؟ سینے میں رہتا ہے, انسانوں کے بھی سینے میں رہتا ہے اور جنات کے سینے میں بھی رہتا ہے. ذرا دیکھیے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, سینے میں مکڑی کے جال کی طرح بیٹھ جانے والا وسوسہ. اب یہ مکڑی کے جال کی طرح وسوسہ بیٹھا سینے کے اندر, تو ایک گروہ بنا جس نے باتوں کو توڑ ڈالا, وسواس الخناس, سینے کے اندر خناس تھا. دوسرا گروہ بنا جس نے قسط و عدل کی مخالفت کی, وہ قاصدین ٹھہرا. اور تیسرا گروہ وہ بنا جو جاہل اور نادان عوام پر مشتمل تھا اور وہ مارقین کہلایا. یہ ناقصین دور علی اور ناقصین کیا فقط بیعت کو توڑ کر جنگ کی طرف چند لوگوں کو قتل کرنے اور قتل کروانے کے لیے گئے تھے؟ آخر اس کے پیچھے ان کے مقاصد کیا تھے؟ وہ سینے میں خناس جو عدل کو, حق کو, انصاف کو اور حقیقی پیغمبر کے نمائندے کو اس مقام پر دیکھنا نہیں چاہتا تھا جو مقام 25 سال پہلے اس کو مل جانا چاہیے تھا. اب انقلابات زمانہ کے تحت گھوم پھر کر اگر وہ حق کی دروازے تک وہ مقام پہنچ گیا تھا تو ناقصین نے عہد کو توڑا, بیعت کو خطرے میں ڈالا اور ایسا نقصان پہنچایا اس امت مسلمہ کو کہ آج تک اس کے زخم سے امت مسلمہ کبھی صحت یاب نہ ہو سکی. یہ وہ ناقصین تھے جن کے ہمت دلانے پر فاسقین کھڑے ہوئے. دیکھیے نا میرے دوستو, جمل میں کون گیا؟ رسول کے قریبی ہی لوگ تھے نا, رشتے میں قرابت ہو, کانٹریکٹ کے رشتے میں قرابت ہو یا صحابیت کے اعتبار سے قرابت ہو, جب یہ لوگ جمل میں جائیں گے تو نادان عوام مارکین پہ کیا اس کا امپیکٹ ہوگا؟ حوصلے بڑھ جائیں گے نا, حوصلے بڑھ جائیں گے. اسی طرح قاسمین کیس عادل کے دشمن, ابو سفیان ابو جہل کا ٹولا جو پہلے دن سے نہیں چاہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ان کے حوصلے بڑھیں گے نا. تو یہ جب جا رہے ہیں تو ہمیں کس نے روکا ہے؟ تو ہوا یہ کہ ناقصین کے قدم بڑھانے سے قاسمین نے صفین کا محاذ کھولا اور مارقین نے نہروان کے دروازوں کو علی بن ابی طالب پر اوپن کیا. ناقصین کے بعد قاسطین اور مارقین کی, جب قاسطین نے علی کے مقابلے میں نیزوں پر قرآن اٹھا لیے, لوگ کنفیوز ہو گئے, ادھر قرآن ادھر قرآن, ادھر نماز ادھر نماز, ادھر اذان ادھر اذان, کیوں لوگ کنفیوز ہو گئے؟ 25 سال میں ذہنوں سے دھو دی گئی تھی وہ پیغمبر کی حدیث العلی المال قرآن والقرآن مال علی. 25 سال میں اریز کر دی گئی کی ذہنوں سے پیغمبر کی وہ حدیث انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطرتی. ارے کوئی نہیں اٹھاتا, نیزے پر اٹھاتا, سر پر اٹھاتا. فرض تو باشعور عوام کا یہ تھا نا کہ وہ کہتے کہ جہاں علی ہے وہاں قرآن ہے, جہاں آل محمد ہے وہاں قرآن ہے, لہذا کوئی کچھ بھی کہتا رہے ہم تو قرآن کے حقیقی وارثوں اور حقیقی بوجھ اٹھانے والوں کے ساتھ رہیں گے. یہ کنفیوژن کیسے پیدا ہوا؟ اس کنفیوژن کے پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک فورسفل اور بالکل کوشش اور جدوجہد کی گئی کہ ساری حدیث لوگوں کے ذہنوں سے مٹ جائیں. حدیث کے لکھنے پر پابندی لگی تھی, حدیث کے بیان کرنے پر پابندی تھی. خدا کی قسم اگر یہ ابو ذر غفاری, یہ سلمان فارسی, یہ شیعہ کے چار پلر سے مقداد یا ہمارے یاسر, یہ علی کے شیعہ اس وقت نہ ہوتے تو لوگ کب کیا حدیث پیغمبر کو فراموش کر چکے ہوتے. تو ناقصین نے حوصلہ دیا نا, کس کو؟ قاسطین کو, کہ تم قرآن اٹھا لو. تو کس نے قرآن اٹھایا؟ ابو سفیان کے بیٹے نے اٹھایا, ابو جہل کے فارس نے اٹھایا, جو بدر میں آئے, جو احد میں آئے, جو حنین میں پیغمبر کے تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے رہے, جو خندق میں پورے احزاب جمع کر کے لائے, انہوں نے قرآن اٹھا لیا. اور علی وارث قرآن چیختے رہے, پکارتے رہے کہ میں ہوں. وہ سامنے کے بھائی سے بھاگ رہے ہو, ناٹک تمہارے سامنے ہے, سنی لوگوں نے؟ اور یہ ضرورت ہو گئی صفین کے پاس کہ مارقین نادان بے شعور اور چاہل عوام نے جناب علی کو کنفرنٹ کیا مذہب کے اعتبار سے. اللہ اکبر, کنفرنٹ کیا اور سوال کیا ان خارجیوں کے ٹولے نے جناب علی مرزا سے کہ آپ نے اپنے نام کے آگے امیر المومنین کیوں کاٹ دیا؟ علی سے سوال ہے نادان جاہل اور بے شعور عوام کا, ذرا تصور کیجئے شریک کار رسالت کوئی ہو. تو پھر علی نے وہی جواب دیا, کہا میں نے اسی لیے کاٹا اور اسی طرح کاٹا جس طرح پیغمبر نے صلح حدیبیہ میں اپنے نام کے آگے سے رسول اللہ کاٹا تھا. صلح حدیبیہ جب لکھی جا رہی تھی تو لکھا نا جناب علی مرزا لکھ رہے تھے ڈاکیومنٹ, تو یہ ڈاکیومنٹ ہے, یہ صلح نامہ ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے. تو انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ مانتے تو پھر لڑائی کرنے کیوں آتے, کاٹو اسے. تو آپ نے قلم رکھ دیا, ہم تو نہیں کاٹ سکتے. رسول نے خود قلم اٹھایا اور کاٹ دیا رسول اللہ, اور کہا لکھو محمد ابن عبداللہ. کہا میں نے رسول کی پیروی کی, رسول صلح حدیبیہ میں رسول اللہ کاٹ سکتے ہیں اپنے نام کے ساتھ, تو میں نے بھی صلح کرتے ہوئے اپنے نام کے ساتھ امیر المومنین ہٹا دیا. دوسرا سوال کیا کہ یہ آپ نے یہ کیوں کہہ دیا کہ ان کی رسوائشوں سے لے آئیں, آپ کی رسوائشوں سے لے آئیں, حدت نے کیوں نہیں دکھائی؟ امام نے ارشاد فرمایا میں نے پیغمبر کی پیروی کی اور اپنے اپوننٹ کو فیئر چانس دیا, اسی طرح جس طرح پیغمبر نے نجران کے عیسائیوں کو فیئر چانس دیا. تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ, اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں, تم اپنی عورتوں کو لے آؤ, اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں, تم اپنے نفوس کو لے آؤ, اپنے نفوس کو لے آتے ہیں. سلمان نہ کہے والا نجر لعنت اللہ علی الکافرین, اور ہم جھوٹوں پر خدا کی لعنت کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کیا. اگر آپ امام ہیں تو آربیٹریشن کا ایکسپٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ نے کہا محمد نبی تھے اور آخری نبی تھے, اور بنی قریظہ یہودیوں کے ساتھ معاملہ اور معاہدہ کرتے وقت پیغمبر نے حتم اور آربیٹریشن کو قبول کیا تھا. یہ سوال کون کر رہے ہیں؟ نمازیں لانے والوں سے زیادہ نمازی بننے والے, روزہ سکھانے والوں سے زیادہ زیادہ روزے دار بننے والے, اور کتاب جن کے گھر میں اتری ان سے زیادہ کتاب کے واقف بننے والے. وہ یہ سوال کر رہے تھے. اب یہ بات یہ ہوتی ہے میرے دوستوں, کسی نہ کسی بات کی کوئی جڑ تو ہوتی ہے نا. اچانک تو اتنی ہمت نہیں آتی جاہل نادان اور بے شعور عوام کے اندر. یہ ہمت کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ عمارت کہاں سے کھڑی ہوئی؟ کبھی زیارت عاشور کو جب پڑھتے ہیں تو ان جملوں کو غور کرنا. فلان اللہ امتن اسست اساسا ظلم وچورا علیکم وہل گئے, بلان اللہ امتن دفعتکم ان مقامکم وعزالکم ان مراقبکم اللہ الذی رتبکم اللہ الذی فیہا بل مماہدین بالتمکین من تطالکم. یہ پڑھے ہیں نا جملے جا رہے ہیں, کبھی غور کیا ان جملوں کو, اس میں لکھا کیا ہے, کیا کہا جا رہا ہے؟ لعنت ہو خدا کی کس پر؟ اصل اساس ظلم بن جو رہے بہل بیت, اے حسین ابن علی ان تمام لوگوں پر جنہوں نے ظلم اور چور کی عمارت کی بنیاد رکھی آپ کے لیے اور آپ کے اہل بیت کے لیے. بلان اللہ امتن سفید کو من مقام کم, اور لعنت ہو اس قوم کے اوپر جس نے آپ کو آپ کے عظیم مقام سے ہٹایا. وعزالت کم الذی رتبکم اللہ فیہ, اور آپ کو اس رتبے سے ہٹایا جو بلند رتبے آپ کے تھے. بل مبان
مجاہدین الہم بالتمکین من قتالکم، اور اس مقام تک لوگوں کو اکسا اکسا کر لائے کہ آپ کے قتل کے لیے زمین ہموار ہو گئی.
یہ کوئی ایک دن کا قصہ ہے؟ یہ کوئی ایک دن کا قصہ ہے نہیں. میرے دوستوں، یہ 50 سال کی داستان ہے. کسی نے تو عمارت بنائی نا، کسی نے تو بیج ڈالا، کسی نے تو اس ظلم و جور کو کھڑا کیا، کسی نے تو رتبے سے ہٹایا، کسی نے تو مقام سے نیچے گھسیٹا، کسی نے تو زمین ہموار کی ان کے قتل کے لیے کہ 61 ہجری میں کربلا تب مقتل چھٹ جائے. کہاں کہاں گرے مقام سے نیچے. بس آج میں نے یہی گفتگو کرنی تھی. یہ زبردستی میں نے 15-20 منٹ آپ کے اس ذہن کو وہاں تک کلٹیویٹ کرنے کے لیے استعمال کی. کہاں کہاں عزالت ان مراتب حکم اللہ، ان مرتبوں سے گرائے گئے جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کیے تھے. دفات کو من مقام کم، ان مقاموں سے ہٹائے گئے بچبر جو ان کے لیے پیغمبر و اللہ نے مقرر کر دیے تھے. پہلا موقع امت کی قیادت سے ہٹایا گیا، 5 لوگوں نے مل کے خلیفہ برپا کر دی. وہ حق قیادت اور امامت کا جو خاندان پیغمبر میں علی ابن ابی طالب کے لیے ہونا چاہیے تھا، اس ظلم اور جور کی عمارت کی پہلی اینٹ رکھ دی گئی. پولیٹیکل کلاؤڈ کو ختم کیا. دیکھو میرے دوستو، کیسا بھی حاکم ہو، مثال کے طور پر آج پنجاب میں آپ ہنسی اڑاتے ہیں ایسا وزیر اعلیٰ، اس لیے کہ پہلے جو دیکھا وہ بڑا ہی عجیب سا غرانٹ قسم کا وزیر اعلیٰ تھا، اور اس سے پہلے بھی کوئی اور غرانٹ قسم کا وزیر اعلیٰ ہوگا، تو اب ایک ایسا معمولی سا ڈیمینر کا بندہ آ گیا. لوگ ہاں ہاں یہ تو کچھ جیسے ملا. کیا ہے یہ پبلک پرسپشن؟ ایسی ہوتی جاہل عوام پبلک پرسپشن. اب آپ یہ دیکھیے کہ حکومت کسی کے ہاتھ میں چلی جائے، اب لا کہیں یادارے پہ ہوا کرے، میرا نام تو اس سے پڑھ رہا، وظیفہ اس سے لینا ہے، بیت المال اس کے ہاتھ میں ہے، نوکری لینا اس کے ہاتھ میں ہے، خزانہ اس کے ہاتھ میں ہے، لشکر اس کے ہاتھ میں ہے، سزا دینا اس کے ہاتھ میں ہے، معاف کرنا اس کے ہاتھ میں ہے، میرا نام تو اس سے پڑھ رہا ہے، ہوگا وہ حقدار؟ پولیٹیکل کلاؤڈ کو ریز کیا پہلا بار، اور اس صفیفہ کے اوپر ایک نظم لکھی. بہت سارے لوگوں نے لکھا، لیکن ایک نظم ہے جس کو بیان کرنے کا اس وقت وقت نہیں ہے، وہ ہے عتبہ بن ابو لہب کی. دیکھو میرے دوستو، یہ عتبہ بن ابو لہب نے اپنے باپ کی مخالف سمت میں اپنے ڈگر کو چلایا. باپ کون تھا ابو لہب؟ تبت گدا ابی لہب یوں و تب، کیونکہ ابو سفیان کی بہن اس کے گھر میں تھی. باپ کا وہ رویہ تھا، اور بیٹے کا رویہ کیا تھا؟ پہلی نظم درد بھری صقیفہ میں علی کے حق کو ان کے ہاتھ سے نکلنے پر جس نے لکھی، وہ عتبہ بن ابو لہب ہے. اور جناب امیر نے جب نظم سنی تو اس کے بعد اسے کہا اسے دوبارہ نہ پڑھنا، مجھے اپنے حق سے زیادہ اسلام پیارا ہے. تو پہلی عدالت کا من مرا کہ قبلتم اللہ اللتی ظاہر کیا اس مرتبے کو جو اللہ نے ان کو دیا. پہلا بار پولیٹیکل کلاؤڈ کو ختم کیا. دوسرا بار فتفات کو من مقام کم، اس مقام سے دھکا دے کر جایا، اکنامک کلاؤڈ کو ختم کیا. فطرت پر قبضہ، فطرت وہ بڑی جاگیر تھی جس سے یتیموں غریبوں مسکینوں معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے ہوں اور میسس کو ڈنگ ٹو ڈنگس کو فیز کیا جاتا تھا. تو آپ دیکھیں نا، دینے والا ہاتھ ہوتا ہے نا، اس کی طرف سب کی نظر جاتی ہے. امریکہ کی تاریخ، امریکن ہسٹری اگر کسی نے پڑھی ہو تو سارے کینیڈیز کو قتل کر دیا گیا مختلف ہیلے بہانے سے. سارے کینیڈیز کی جو موت ہے وہ ان نیچرل، لیکن آج بھی خیر کینیڈی خاندان کے امریکنز کے دل سے جو تاریخ کو جانتے ہیں، کینیڈیز کی محبت نہیں جاتی. کیوں نہیں جاتی؟ ان کا پبلک ویلفیئر، لوگوں میں انویسٹمنٹ، انہوں نے اپنے مال کو، اپنی دولت کو، جو کچھ انہوں نے کمایا اسے پبلک میں انویسٹ کیا. یہ کینیڈی خاندان کی بہت بڑی تاریخ، امریکہ کی تاریخ میں خوبی ہے. اس نام سے پہچانا جاتا ہے.
یعنی دینے والے ہاتھ کو ہر معاشرہ قبول کرتا ہے, احترام اور عزت سے دیکھتا ہے. اب یہ دیکھا کہ اگر یہ دینے والے ہاتھ دیتے رہے تو پھر لوگ ہمارے بیت المال کو کیا پوچھیں گے, ہمارے پاس کیوں آئیں گے, ہمارے پاس کیسے پھٹکیں گے. لہذا اس اکنامک ریسورس کو کھینچ کر نکالو.
ظلم و جور کی بنیاد رکھی, خود بھی غریب ہو جائیں گے اور کسی کو دینے کے قابل نہیں رہیں گے.
اچھا اتنا ہی, صرف اتنا ہی ہوا نہیں, اس کے ساتھ تیسرا ظلم ہوا,
گواہی کو قبول نہیں کیا. مقام اور مرتبے سے گرانا, کہاں کہاں گرائے گئے مقام اور مرتبے سے. کس کی گواہی کو قبول نہیں کیا؟ جو پیغمبر کی تصدیق کرنے گئے تھے. کس کی گواہی کو قبول نہیں کیا؟ جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے نجران کے عیسائیوں کے مقابلے میں توحید کو بچانے گئے تھے.
کس کی گواہی کو قبول نہیں کیا گیا جس کے لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کا ساتھ اختیار کرو.
مرتبے سے گرا دیا, اور فاطمہ صداقت کے مرتبے پر اللہ اکبر کس منہ سے کہوں کہ ہٹائی گئی.
علی تصدیق رسالت کرنے والا,
گواہی نہیں قبول کی. لوگوں کی نظروں میں مقام اور منزلت تو کیسے گرایا, یہ تو اس قابل بھی نہیں رہے کہ ان کی گواہی تسلیم کی جائے. دو مرد عورتوں کی کر لو, کوئی مرد کی کر لو, علی اور فاطمہ کی گواہی نہیں قبول ہو رہی. فاطمہ کا مقدمہ علی کی گواہی قبول ہوئی. بدان اللہ امتن تفیت کم المقام دی بازالت کم ان مراتے کو بکم اللہ اللہ لعنت ہو اس قوم کے پر جس نے آل محمد کو اس مقام سے نیچے گرایا, اس رتبے سے نیچے دھکیلا جو مقام قرآن نے مجھے لیے طے کر رکھا.
پھر کیا بات یہیں پر ختم ہو گئی. ابھی دیکھیے کہ رتبے کو گرانے کے جو نت نئے رخ اختیار کیے گئے. جناب علی مرتضیٰ مسجد میں داخل ہوتے تھے اور سلام کرتے تھے.
بی بی نے پوچھا یا علی میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. امام نے کہا سلام کرنا تو بہت دور کی بات ہے, میں سلام کروں تو جواب نہیں دیتا. کیسا کمال کیا رتبے کو, کمال کیا نا رتبے کو. پھر یہ بات کیا یہیں رک گئی؟
ذرا تاریخ پر غور کیجئے, کہاں کہاں رتبے ہٹائے گئے,
مقام سے دھکیلا گیا. کسی کا گھر جلانا, کسی کے گلے میں رسی ڈالنا کوئی آسان باتیں؟ یہ ظلم و چور کی بنیاد کون رکھ رہا تھا؟
یہ ظلم و چور کی عمارت کون کھڑی کر رہا تھا؟
یہ سب کرنے کے بعد بھی بڑا سیویئر بلو لگایا جس کی وجہ سے آج میں اور آپ یہاں پر جمع ہیں.
ابو سفیان آیا جناب علی مرزا کے پاس اور کہا کہ کیا گوشے میں چھپ کر بیٹھ گئے ہو,
کل میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ساری بات, چلو تمہیں لڑ کر میں مدینے کی گلیوں کو سواروں پیازوں سے بھروں اور لڑ کر تمہیں تمہارا حق دلاؤں. آپ نے کہا تمہارے دل سے کیڑا نہیں گیا تبلیغ کا, مجھے تمہارے سواروں پیازوں کی کوئی ضرورت نہیں. علی سے ناکام ہوا تو ابو سفیان کہیں اور گیا. لعن اللہ امتن اسفل اساسا ظلم بن جور, خدا کی لعنت ہو اس امت پر جس نے اس ظلم کی عمارت کی بنیاد رکھی جو قتل حسین تک لے گئی. کہیں اور گیا ابو سفیان, کہاں گیا؟ وقت کے خلیفہ اور ان کے رائٹ ہینڈ مین کے پاس گیا اور کہا تم نے تو خلافت ہتھیا لی, ہمارے ہاتھ کیا لگا؟ ہمارے ہاتھ کیا لگا؟
اگر ہمارے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا
تو میں ہوا میں اس طرح تمہاری خلافت کو اڑا دوں گا. ساری تاریخیں جو میں پچھلی تقریب میں ریفرنس دے دیا آئی ہوں، وہ ترمذی ہو، مستدرک کے حاکم ہو، وہ صحابہ کی کتابیں ہوں، سب کے اندر یہ واقعہ ہوگی. میں تمہاری خلافت کو اس طرح اب ہم اڑا کروں گا. ابو سفیان کے شر سے سب واقف تھے، کوئی قدر کا ابو سفیان، احد کا ابو سفیان، خندق کا ابو سفیان اور غنین کا ابو سفیان کھڑا ہوا تماشا دیکھتا ہوا. اسی کیپیسٹی بھی اچھی طرح معلوم تھی کہ وہ کیا کیا کر سکتا ہے. تو فوراً کہا آؤ ایک ہزار پارٹنر بن جاؤ. ظلم اور چور کی عمارت رکھی گئی، بنی امیہ اقتدار میں پارٹنر بنائے گئے اور شام کی مملکت ان کے حوالے کر دی گئی. ورنہ کہتے کہ چلو ہم تو خلافت بیٹھے یا علی فراق اور بسرا کے انتظام کو سنبھالیے. کہا کسی نے اپنے کسی بھائی کزن کو بھیج دیجئے، اس کا انتظام آپ کے حوالے. کسی نے شریک کیا اقتدار میں خاندان پیغمبر کو؟ اور کس نے اقتدار میں پارٹنرشپ دلوائی بنی امیہ کی؟ وہ بنی امیہ جن کو رسول نے کٹ ٹو پراپر سائز کر دیا تھا. عزیزوں اگر یہ بنی امیہ کو خدا میں پارٹنر نہ بنایا جاتا تو کربلا تک ضرورت نہ تھی. اگر علی بنی سفیان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال دیتے تو دل کے کینے میں کربلا ہوتی ضرور، لیکن الزام کس پر آتا؟ علی پر. اگر علی نے ہاتھ جھٹک دیا تو اب کس پر الزام ہے؟ کس نے گروہ بنایا بنی امیہ کو؟ سلطنت شام دیکھے، سارے ریونیوز ان کے ہاتھ میں، سارا مالداری ان کے ہاتھ میں، سارا حکومت کا اقتدار اور پیسہ ان کے ہاتھ میں. اب سارے مکے سے اٹھے بنی امیہ، مدینے سے نکلے بنی امیہ اور شام میں جا کر بس جم گئے بنی امیہ، لشکر بنانے لگے بنی امیہ، خزانے بنانے لگے بنی امیہ، محلات بنانے لگے بنی امیہ. اور شکایت کی جاتی تھی خلیفہ کو آ کر خیبر و کسوا کی طرح رائے رائے مادیا تو خلیفہ کے کام پر جو نہیں رہتی تھی. اللہم لان فلان اللہ امتن اسست اساس الظلم والچور علیکم وعلی الاہل البیت. لعنت ہو اس امت کے اوپر کہ جس نے اس ظلم اور چور کی بنیاد رکھی، جس نے آپ کو اور آپ کے اہل بیت کو مسائل کے اندر ڈال دیا. بلان اللہ امتن دفعتم عن مقامکم، آپ کو تو آپ کے مقام سے ہٹا دیا اور بنی امیہ کو لے جا کر اس مقام پر بٹھا دیا. تو ابو سفیان نے کہا ہاں ٹھیک ہے، یہ اقتدار مجھے منظور ہے، یہ پارٹنرشپ اور شراکت مجھے منظور ہے، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے بیٹے یزید کو بھیج دو. چار سال یزید بن ابو سفیان وہاں پر اقتدار میں بیٹھا رہا. اس کے بعد ہیریڈیٹری تھی. ارے آپ کیوں روتے ہیں؟ خلافت ملوکیت میں مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ معاویہ نے اس کو ہیریڈیٹری میں تبدیل کیا. معاویہ نے نہیں تبدیل کیا تھا، اصل اساس جنہوں نے بنیاد رکھی تھی نا، انہوں نے یزید کے بعد معاویہ کو بیچنے کا راستہ اور راہداری فراہم کی تھی. یہ کیا مجال تھی بنی امیہ کی جس کو پیغمبر چڑھ کے اٹھا چکے تھے کہ وہ اپنی ہیریڈیٹی حکومت کو اسٹیبلش کرتی؟ کس نے اجازت دی تھی یزید بن ابو سفیان کے بعد معاویہ بن ابو سفیان شام کا گورنر بن جائے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات میرے دوستو؟ یہ تاریخ کے بڑے تلخ سچ ہے. اور پھر عمر کے اس حصے میں بھی اگر میں یہ سچائی بیان نہ کروں تو میں کس وقت کا انتظار کروں؟ کس وقت تک تھا، نوجوان بچے بھرے ہوئے ہیں، یہاں سے وہاں تک آپ دیکھیے سب نوجوان چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں. اگر میں اس عمر کے حصے میں بھی یہ سچ نہ بیان کروں اس ظلم و جور کی عمارت کو کیسے رکھا گیا تو میں کس وقت تک مر گیا تو معاویہ بن ابو سفیان بن جائے. کیوں؟ ہیریڈیٹی، موسی، موروثیت. یہ موروثیت کا راستہ کھولا کس نے تھا؟ جب موروثیت کا راستہ کھولا تو معاویہ بن ابو سفیان نے کہا کہ میرا بیٹا یزید بن معاویہ بنے گا. اس تاریخ کے دور کو بلیم نہ کرو، وہ تو بہت آف شوٹ ہے. جڑ کو پکڑو کہ جہاں یہ بیج لگایا گیا. اللہ اکبر، جس دن بنی امیہ کو اقدار میں پارٹنر بنایا گیا اسی دن کربلا کا بیج ڈل چکا. اور پھر اس طرح ڈلا کربلا کا بیج، جناب علی کے پاس خلافت آئی نا، لیکن اس 4.5 سال میں علی کچھ نہ کر سکے، وہ ٹائم کو نہیں ریورس کر سکے. علی نہ کسی نے جمل میں کھینچ لیا، پھر انہیں ناقصین کے اکسانے پہ، انہیں ناقصین کی ہمت دلانے پہ معاویہ سفین نے علی کو گھیر لایا. پھر شاہد اور نادان عوام ان کے ساتھ مل گئی اور نہروان کے دروازے کھل گئے. علی اس سائٹ کو کنٹرول کر سکے؟ ارے علی معاویہ گورنر تھا، علی اس کو نہ ہٹا سکے. اور بیچ میں کیا آیا؟ نیزوں پر اٹھا ہوا قرآن. اب مجھے بتاؤ اللہم لعن کس کے اوپر لعنت ہے؟ اس امت کے اوپر اصل اساتذہ ظلم و جور علیکم واہل بیت، جس نے آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر ظلم کی بنیاد رکھی اور زمارت کو تمیز کیا. ولعن اللہ امتن دفعتم عن مقامکم وعزالکم ان مراتبکم اللتی رتبکم اللہ فیہا، اور اس مرتبے سے گرایا جس مرتبے پر اللہ نے آپ کو فائز کیا تھا. وَمُوَاحِدِينَ لَهُمْ بِالتَّمْكِينَ مِنْ قَتَالِكُمْ، یہاں تک کہ چلتے چلتے اختتام آپ کے قتل پر ہوا. بیچ پڑ گیا نا ظلم اور جور کی عمارت، ایک دن میں نہیں بنی. اور جناب علی مرتضیٰ اس سائٹ کو واپس ریورس گیئر میں نہیں لگا سکتے. اور پھر میں عزیزوں دیکھو کہ امام حسن علیہ السلام جرت دیکھو، غسطین کی بزرگ جرت دیکھو، اولاد ابو سفیان کی. امام حسن علیہ السلام جب لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی جناب علی مرتضیٰ کی شہادت کے بعد، تو علن اعلان کہا کہ اقدار میرے حوالے کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. کون کہہ رہا ہے؟ ابو سفیان کا بیٹا. امام حسن علیہ السلام نے پہلے جنگ ہی کی نا، اور پھر تو کیسے لوگ ٹوٹے؟ لوگ ٹوٹے کیسے؟ اسی طرح ٹوٹے اس طرح اوہد میں ٹوٹے تھے. اوہد میں کس چیز سے ٹوٹے تھے؟ مال، مال. تو بنی امیہ کے پاس اتنا مال کہاں سے آ گیا تھا؟ یہ جو بیٹھے تھے نا 30 سال تک 40 سال تک شام کی حکمرانی کرتے ہوئے، تو مال جمع کرنے کا موقع دیا گیا نا ان کو، یہ اپرچونیٹی پرووائڈ کی گئی نا کہ مال جمع کرو، اکٹھا کرو، کسی وقت پہ کام آئے گا. تو وہ جو مال اکٹھا ہوا تھا نا شام کے بیٹل مال سے، صرف محل نہیں بنے تھے، خرچے کے لیے بھی بہت سارا مال رکھا ہوا تھا. تو خرچہ کیا گیا، لشکر کے لشکر خریدے گئے، گروپ کے گروپ خریدے گئے. میرے دوستو، اس حد تک مقام اور منزلت تو گرا دیا گیا تھا آل محمد کی، اس حد تک کمپرومائز کر دیا تھا. امام حسن علیہ السلام کو جب زہر دے دیا تو ایک آرزو تھی میرے امام کی کہ مجھے نانا کے پہلو میں دفن کیا جائے. کوئی ان نیچرل آرزو
نہیں، مصطفیٰ بلندتر سلمان
کوئی ان نیچرل آرزو تھی کیا؟ اس عوام اسلام نے اس نواز شدہ پیغمبر کے کاندھے پہ سوار نہیں دیکھا تھا، پیغمبر کے سینے پر بیٹھا ہوا نہیں دیکھا تھا، پیغمبر کی پشت پر نہیں دیکھا تھا، پیغمبر کی گود پر نہیں دیکھا تھا، پیغمبر کو اس کے منہ کو چومتے ہوئے اور سر کے بوسے دیتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، مباہرے میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، چادر کے نیچے پیغمبر کے ساتھ نہیں دیکھا تھا، دیکھا تھا کون سی ایسی بات تھی، لیکن مقام اور منزلت اتنی کمزور کر دی گئی تھی کہ جنازہ لے کر امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی کا پیغمبر کی مرکب کی طرف چلے مسجد نبوی میں، تو بنی امیہ حائل ہو گئی، مروان لیڈ کرتا ہوا آیا، کم از کم 60-30 جنازے پہ چلا گئی، مروان اکیلا تھا، کبھی کوئی جمل میں اونٹ پر سوار ہوتا ہے اور کوئی قتل حسن میں خچر پر سوار ہوتا ہے، کیسے ہمت بندی مروان کی، کوئی تو تھا نا ہمت بندھانے والا، تو ساتھ ساتھ تھا، کوئی تو تھا نا ہمت بندھانے والا، تو سارا مدینہ دیکھ رہا تھا نا میرے دوستو، ارے تیروں کی برسات ہو رہی ہے جنازے کے اوپر، مجھے تاریخ کی کوئی ایک کتاب اٹھا کر دکھا دو کہ اہل مدینہ نے کہا ہو کہ نبی کے نواسے پر یہ کیا ظلم ہو رہا ہے اور ہم اس ظلم کو برداشت نہیں کرتے، اب بالکل نبی کا نواسا پہلو نبی کو داخل ہوگا، کہیں سے ایک آواز اٹھی، ایسے رتبے اور مقام گرا دیے گئے تھے میرے پاس دوست، ہائے ہائے، آپ کربلا کو روتے ہیں، کربلا سے پہلے کئی کربلائیں سو گئی ہیں اس خاندان کے اوپر، کربلا سے پہلے کئی کربلائیں گزر گئیں اس خاندان کے اوپر، اور اب کوئی کہے تو حسین کو مدینہ چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا، اور وہاں آپ کے نانا کے بڑے ہمدرد اور ساتھ بھی رہتے تھے، آپ کو کوفے کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا، یہ کوفے والوں کے اوپر بھی تاریخ کا ایک چھوٹا الزام ہے، تو کوفیوں نے امام حسین علیہ السلام کو دھوکہ دیا، خود قتل کر بلایا اور خود قتل حسین میں شریک ہوئے، اللہ اکبر، جو بھی لوگ خطوط لکھنے میں شامل تھے وہ سارے کے سارے ابن زیاد کی چیزوں میں تھے یا امام حسین علیہ السلام کے خراول دستے میں شامل تھے، اور جب وہ 3 سال کے بعد جیلوں سے باہر نکلے تو عین القطعہ کے مقام پر تقابین کی ایسا مقابلہ کیا بنی امیہ کی فوجوں کے ساتھ کہ 5-6 کے علاوہ کوئی زندہ بچ کر واپس نہیں آیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تاریخ کی لڑائی ہوئی اس تہمت کو اپنے خون سے دھو دیا، مجھے مدینے اور مکے میں کوئی ایک فرد بھی ایسا دکھا دو، ایسے سیدار جو کوفے کے اندر تھے اور ایسے آل محمد کے قدردان جو کوفے کے اندر تھے، مجھے مدینہ اور مکے سے نکال کے دکھا دو، ارے نبی کے نواسے کے جنازے کے اوپر تیر برس رہے تھے، وعزا لکم ان مراتبکم اللتی رتبکم اللہ فیہا، ارے لعنت ہو ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے آپ کے مرتبوں کو اتنا گرا دیا، وہ مرتبے جو اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیے تھے، ارے پشت پر بیٹھ جاتے پیغمبر سجدوں کو طول دیتا تھا، مماہدین لہم بالتمکین من قتالکم، اور ایسی زمین کو ہموار کیا جو آپ کو آپ کے مقتل تک لے گئی، جس روز تخت پر بنی امیہ بیٹھے تھے اور اقتدار میں پارٹنر بنے تھے، ان کی دشمنی ان کے ساتھ نہیں تھی جنہوں نے اقتدار میں پارٹنر بنایا تھا، ان کی دشمنی علی کے ساتھ تھی، علی کے بیٹوں کے ساتھ تھی، علی کی بیٹیوں کے ساتھ تھی، علی کے بھائیوں کے ساتھ تھی، علی کے بھائیوں کے بیٹوں کے ساتھ تھی، اس لیے کہ بدر میں علی تھے اور علی کے بھائی تھے، احد میں علی تھے اور علی کے بھائی اور بھانجے اور بھتیجے تھے، اور پھر حنین میں علی تھے، خیبر میں علی تھے، خندق میں علی تھے، ہجرت میں علی تھے، شیر ابی طالب میں علی ہی کا تو خاندان تھا، یہ سارا انہی کی تو کاروائی ہے۔ لہذا اقتدار کے تخت کو اس تیاری کے لیے استعمال کیا کہ ایک ایک بچے کو چن چن کر مار دیا جائے۔ بعد شہادت امیر المومنین اور امام علی کے شہادت کے زندگی کے دوران بھی بصر بن عفان کو مقرر کیا معاویہ نے کہ چھوٹے چھوٹے قریوں میں بھی جا کر تلاش کر، کوئی علی کا نام تو نہیں لیتا، بچوں سے پوچھ، ان کے ماں باپ علی کا ذکر تو نہیں سناتے، اور جس گھرانے کے بارے میں پتا چل جائے کہ وہاں علی کا ذکر ہوتا ہے پورے گھرانے کو ختم کر دی۔ چھوٹے چھوٹے بچے ذبح ہوئے، عورتیں پاگل ہو کر گلیوں اور بازاروں میں گھومتی تھیں جن کے سامنے ان کے بچوں کو کاٹ کر پھینک دیا گیا تھا، اور اس خوف سے لوگوں نے اپنے بچوں کا نام علی، حسن اور حسین رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ اور آج بھی معاویہ کی وہ سنت باقی ہے، لوگ علی، حسن اور حسین نام سن کر ایک عجیب کیفیت کا شکار ہو جاتا۔ یہ آج کی داستان نہیں ہے، یہ اس وقت کی داستان ہے۔ ہاں قتل حسین کے لیے زمین ہموار ہو گئی، رہنا چاہیے تھا امام حسین علیہ السلام کو مدینے کے اندر؟ بالکل بھی نہیں رہنا چاہیے تھا۔ ارے بصرے کے چلے امام جمل میں کہاں سے لشکر لیا؟ کوفے سے۔ بھئی مدینے مکے والے لو اگر سائڈ ادھر پاٹ لیجیے نا، سکرین میں چلے علی، شامیوں کے مقابلے میں کہاں سے لشکر لائے؟ اسی کوفے سے، ٹھیک ہے نا؟ تو حسین ابن علی جب ابو سفیان اور ابو جہل کی اولادوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے چلے تو اپنے باپ کی سنت پر چلیں یا زمانے کی تشریح پر چلیں اور ان کی تجویز پر چلیں؟ آپ مکے میں رہیے، آپ مدینے میں رہیے، امام وہیں گئے جہاں ان کے جانسار موجود تھے۔ اگر ابن زیاد نے وہ ٹیرر نہ پھیلایا ہوتا، لوگوں کو جیلوں میں ٹھونسا ہوتا، کرفیو نہ لگائے ہوتے، چھاپے مار کر گرفتاریاں نہ کی ہوتی، تو کبھی حسین اس طرح تڑے دنہانہ ختم ہوتے؟ ارے عین الوداع کے مقام پر 3 سال کے بعد 64 ہجری کے اندر جیلوں سے نکلنے کے بعد لوگوں نے اپنی جان دے دی الزام کو ہونے کے لیے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم نے خط لے کر بلایا، وہ مسلمان میں سروے خزائی پیغمبر کا جلیل القدر صحابی جس کے گھر میں میٹنگ ہوئی تھی، اور امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے گئے تھے، اسی کے گھر میں دوبارہ میٹنگ ہوئی، اسی کے گھر میں دوبارہ دستے تیار ہوئے، اور پھر وہ پہلے گئے خبریں امام حسین علیہ السلام پر، اور ایسے بلک بلک کر کفن پہن لیے تھے، کفن پہن لیے تھے، اور ایسے روتے تھے جیسے ماں جوان سال کو روتی ہو، اور کربلا سے کوفے تک رونے کی آوازیں آتی تھیں۔ جب وہ رو لیے تو پھر شام کی فوجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے عین المرتا کے مقام پر گئے۔ اور توابین کی وہ تحریک ہے ریپینٹرز کی، تاریخ انسانیت میں ایسی تحریک کبھی نہیں اٹھی، کسی نے اپنے عزت اور آبرو کو بچانے کے لیے خون سے اپنے نام کو صاف کیا۔ یہ فقط حسین کے جاننے والے اور علی کے شیعہ کر سکتے ہیں، اور کوئی نہیں کر سکتا، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ لہذا کوفہ شیعہ نے علی کا مرکز تھا، تاریخ کا یہ چھوٹ ہے اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے۔ کوفیوں نے بلایا اور کوفیوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ مختار نے جیل سے پیغام بھیجا سلمان نے سروے خزائی کو کہ میری رہائی کا انتظار کرو، مل کر لڑائی کریں گے۔ انہوں نے کہا مختار ہم میں اب اتنا صبر نہیں رہا، اتنا صبر نہیں رہا ہم نے کہ تیری رہائی کا انتظار کرے، ہمیں ہمارا کام کرنے دے، تو اپنا کام کر لینا۔ اور مختار نے جیل میں نظر کی، پروردگار میری زندگی کو اتنی مہلت ضرور دینا کہ ایک ایک قاتل حسین کو سب ہستی سے مٹا دوں۔ اور جب مصعب بن زبیر نے، اور پھر آپ کیا سمجھتے ہیں عزیزوں، یہ وفاداری بھی نسلوں میں چلتی ہے، یہ فرق نہیں ہوتا نسل ہوتی ہے۔ مالک اشرف علی کا دایاں ہاتھ
مالک احسر کا دوسرا بیٹا، دو بیٹے تھے اسحاق اور ابراہیم،
اسحاق کربلا میں،
جن کا نام زرغان بن مالک شہیدوں کی فہرست میں آتا ہے. زرغان لقب تھا اور اسحاق نام تھا. تو خود علی پر قربان، بیٹا حسین پر قربان. اب ابراہیم رہ گئے، ابراہیم کہاں جڑے؟ مختار کے ساتھ جڑے. اور کوفے کی گلیوں میں سب سے پہلے جس نے لسارا سے حسین کا نعرہ لگایا وہ ابراہیم بن مالک استر ہیں. یہ نسلوں کی وفاداری ہے علی اور اولاد علی کے ساتھ، یہ فرد کی نہیں خون کی وفاداری ہے علی اور اولاد علی کے ساتھ. مختار نے اپنا کام مکمل کیا، اور جب مصعب بن زبیر نے مختار کے محل کو گھیر لیا اور ان کی فوج ٹوٹ گئی اور شکست کے آثار نظر آنے لگے، مختار نے غسل کیا، کفن پہنا، اور پھر خوشبو لگائی جو میت کو لگائی جاتی ہے، اور گھوڑے پر سوار ہو کر باہر نکل کر آواز دی، اے مصعب میں نے اللہ سے جس کام کے لیے مہلت مانگی تھی میں نے اپنا کام تمام کر دیا، اب مجھے اس زندگی کی آرزو نہیں رہی. اور اس کے بعد مختار نے وہ جنگ لڑی کہ پورے کی جنگ دیکھ کے شامیوں کی اور مصعب بن زبیر کے ساتھ آنے والے مکے کے لوگوں کی عقلیں حیران رہ گئیں. یہ علی کے شیعوں کا کردار ہے. اب تاریخ میں مختار کو بھی ملائن کرو، کوفیوں کو بھی ملائن کرو، شیعوں کو بھی ملائن کرو، یہ سارا 700 سال کی تاریخ کا جھوٹ ہے. اللہ اکبر، جنہوں نے ظلم اور چور کی بنیاد رکھی تھی نا بنی امیہ کو خدا میں پارٹنر بنانے کی، انہوں نے قتل حسین کے لیے زمین کو ہموار کیا. حسین ابن علی اپنے مقتل میں پہنچ گئے، زمین سے مٹی اٹھائی، سونگھ کر دیکھی، دوبارہ ڈال دی، کہا ہاں یہ وہی مقام ہے جہاں میں قتل کیا جاؤں گا، یہ وہی زمین ہے جہاں میرے بچوں کا خون بہے گا، یہ وہی زمین ہے جہاں میرے خیام کو آگ لگے گی، یہ وہی زمین ہے جہاں میری حدق حرمت کی جائے گی. اللہ اس قوم کو پر لعنت کرے جس نے آپ کو آپ کے مقام سے گڑا دیا، اس قوم پر لعنت کرے جس نے آپ کو آپ کے مرتبے سے دھکا دیا، اس قوم پر لعنت کرے جس نے ظلم اور چور کی اس عمارت کو تعمیر کیا اور اس کا بیس ڈالا. اللہ اکبر. عزیزو، امام حسین علیہ السلام نے عاشور کی رات سارے اصحاب کو جمع کر لیا اور سب کے سامنے تقریر ارشاد فرمائی اور کہا کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم میں سے جو چاہتا ہے وہ چلا جائے، جو آج تک بھی میرے ساتھ تھا میں اس سے وعدہ کرتا ہوں اس کی جنت میری ذمہ داری ہے، اس کا حوض کوثر پر پانی پینا میری ذمہ داری ہے. امام حسین علیہ السلام نے جانے کی اجازت دے دی، کوئی بھی نہ اٹھا. امام یہ سمجھے کہ لوگ میرے سامنے اپنا چہرہ لے کر اٹھنا نہیں چاہتے ہوں گے، آپ نے کہا اچھا نظر آپ ہو جائے لیتا ہوں، اندھیرے کا فائدہ اٹھاؤ اور جدھر چاہتے ہو نکل جاؤ، رات کی تاریخی ہے اور دشمن سے بھی بچ جاؤ گے. یہ کہہ کر آپ نے چراغ کو گل کر دیا، ادھر چراغ گل ہوا، تھوڑی دیر آپ نے انتظار کیا، پھر آپ نے دوبارہ چراغ کو جلا دیا، آپ نے دیکھا کہ جہاں بیٹھا تھا وہ وہیں بیٹھا. آپ نے پوچھا تم گئے نہیں، تم لوگ گئے نہیں؟ اللہ اکبر. زبیر بن عوام کھڑے ہوئے اصحاب کی طرف سے اور تقریر ارشاد فرمائی، وفاداری کا یقین دلایا. مسلم بن عوام سجا کھڑے ہوئے، پیغمبر کے ساتھ اپنی رفاقت کے دن دہرائے، اپنی وفاداری کا یقین دلایا. حبیب نے مظاہر اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہا فرزند رسول، بچپن اور جوانی آپ کی محبت اور آپ کی خدمت میں گزر گئی، اب اس بڑھاپے کے اندر کیا میں ذلت اور رسوائی کو اپنے گلے کے اندر ڈال دوں اور اس موت سے ہاتھ اٹھا لوں جو مجھے آپ کے نانا کے بالکل قدموں میں لے جا کر کھڑا کر دے گی؟ اللہ اکبر، ہم سے یہ مطالبہ کرنا درست نہیں ہے. یہ تقریریں ختم ہو گئیں. جناب عباس بنی ہاشم کے نمائندے کے طور پر کھڑے ہوئے، جناب عباس ابن علی نے تقریر کی، امام حسین علیہ السلام نے بعض روایتیں کہتی ہیں اپنے بھائی سے کہا، عباس تم اگر بچ جاؤ تو بیوی اور بچوں کی کھرس رہ جائے گی. یہ جملہ اچھا نہیں لگا جناب علمدار کو. آپ نے نجف کی طرف دیکھا اور اپنے والد سے شکایت کی، بابا پسند رسول جانے کے لیے کہتے ہیں، بتائیے کیا جواب؟
امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو دعائے خیر دی اور کہا جاؤ جنگ کی تیاری کرو. آپ نے ساتھیوں کو لیا اور مقتل کی طرف چلی. ایک ایک اس کا نشان قبر دکھایا. جناب حبیب نے مظاہر سے کہا حبیب یہ تمہاری قبر ہے, دیکھو میرے بالکل قریب ہوگی تمہاری قبر, لیکن جب کوئی ظاہر مجھ سے ملنے آئے گا نا تم سے دو دفعہ ملے گا, ایک دفعہ آتے ہوئے کہے گا السلام علیکم یا حبیب ابن مظاہر, اور ایک بار جب مجھ سے مل کر واپس ہو رہا ہوگا نا تب تم کو کہے گا السلام علیکم یا حبیب ابن مظاہر. امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو وہ مقام دکھایا اور کہا یہاں علی اصغر کو تیر لگے گا. ارے بس اتنا سننا تھا کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے. ارے فضل رسول علی اصغر بھی قتل ہوں گے. ایک 14-15 برس کا بچہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا, بڑے جوش و خروش میں تھا. پوچھا چچا میری قبر کون سی ہے؟ ہائے بمینے کو قریب کر دیا, سینے سے لگایا اور ایک سوال کیا جناب قاسم سے آپ نے, میرے لال تمہیں موت کیسے محسوس ہوتی ہے؟ یہ سوال آپ نے دو جوانوں سے کیے تھے, ایک جناب علی اکبر سے قصر بنی مقاتل پہ اور ایک کربلا کے مقتل میں عاشور کی شب جناب قاسم سے. میرے لال مجھے موت کیسی محسوس ہوتی ہے؟ بچے نے جواب دیا چچا جان شہد سے زیادہ شیریں. بس میرے عزیزوں وہ مقتل حسین کا تیار ہے. خدا اس قوم پر لعنت کرے جس نے ان کو یہ ہمت دی کہ وہ حسین ابن علی کے قتل پر آمادہ ہوئے. بس مقتل کو سجا ہوا تھا, حملہ اولا بھی ہو چکا, جوانوں کی باری بھی آ گئی, اب بچوں کا جانا بھی ٹہر ہی گیا. عزیزو جناب زینب کے جوان بھی چلے گئے, عزیزو اور اصحاب کے بچے بھی چلے گئے, اصحاب بھی قربان ہوتے چلے گئے. اب بار بار خیمے سے ام فروا پوچھیں قاسم عبداللہ ابن مسلم بھی شہید ہو گیا. میرے لال تم خوف زدہ تو نہیں ہو؟ تم جنگ سے ڈر گھبرا تو نہیں رہے ہو؟ تم چھوٹے ہو کم عمر ہو کبھی جنگ دیکھی نہیں, تم جنگ سے ڈر رہے ہو؟ کم مادر گرام ہرگز بھی نہیں, میں ہرگز بھی جنگ سے خوف زدہ نہیں ہوں. میں صبح سے جیسا کے سامنے سامنے گھومتا ہوں, بار بار اجازت مانگتا ہوں, مجھے جیسا اجازت نہیں دے رہے, جانے نہیں دیتے. جناب ابن فروا کو خیال ہوا کہ کیونکہ بچہ یتیم ہے ایسا نہ ہو کہ امام کو میری بے رگی کا خیال آ جائے کہ بیوہ کا لال ہے نہ بھیجو. آپ نے قاسم کا بازو تھاما, امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کی اور وہ وقت یاد دلایا جب امام حسن علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے کٹ کر دے پڑے اور آپ اپنے بھائی سے کہہ رہے تھے حسین مجھے بڑی آرزو تھی میں تمہارا ساتھ دیتا کربلا میں تمہاری مدد کرتا, لیکن جب تم مقتل میں پہنچو تو میرے بیٹوں کو عزیز نہ رکھنا, یہ میرا فدیہ اور ہدیہ ہے. آپ نے یاد دلایا فرزند رسول یہ قاسم چولہے میں تھا نا, آپ کے بھائی کی خواہش تھی کہ ان کے بیٹے مقتل کی طرف جائیں, اسے اجازت دے دیجئے. آخر میں دیوا آپ کی والدہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ بس ابھی تو امام حسین علیہ السلام نے سواری منگائی, جناب قاسم کو سوار کر دیا اور مقابل لکھتے ہیں گھوڑا اونچا تھا میں حسن کے پیر لگاؤ تک نہیں پہنچتے تھے. ہائے بچے کے پیر لگاؤ تک نہیں پہنچتے. جائیں، کہا جاؤ